یا اذہان اور نفوس کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی مدرسے اور مکتب میں ایسی تربیت حاصل نہیں ہو سکتی. خدا کی قسم قرآن کی قسم اگر تمام اذہان تمام طبیعتیں اس مقصد میں آ کر تربیت حاصل کر لیں تو امن عالم کا مسئلہ حل ہو جائے. بشریت کے لیے کوئی مسئلہ باقی نہ رہ جائے. یہ کوئی تازہ تعبیر نہیں ہے, کوئی نئی تعبیر نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ مکمل ترین تربیت گاہ ہے ذہن انسانی کے لیے, نفس انسانی کے لیے. مدارس میں کچھ معلومات کا اثر ذہن انسانی میں ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں ان معلومات کو کاسے ذہن میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ اشک اعضا سے سینچ کر طبیعت میں ایسی چکن ریزی کی جاتی. اقدار کا شجر سایدار نقدار اور یہ بھی گزارش کر چکا ہوں اور سبھی کرتے ہیں کہ یہ وہ واحد درسگاہ ہے, واحد دانشگاہ ہے کہ جس کی بنیادی میں ساری کتاب قرآن مجید ہے. دنیا میں کوئی اور مکتب ایسا نہیں ہے جس کا سفر قرآن سے شروع ہوتا ہو اور قرآن سے ختم ہوتا ہو. عرض کر چکا ہوں اس مرتبہ جو ہمارے رزق سخن میں جو ہمارے حصے میں گفتگو آئی ہے اور وہ بھی دیکھنے الہی ہے, وہ اس عنوان کے تحت ہے فطرت دین اور دین فطرت کیا ہے. اور رہنما کے طور پر جو قرآن مجید کا فقرہ ہے وہ سورہ مبارک روم کا فقرہ ہے, تیسواں سورہ ہے قرآن مجید کا اور اس کی تیسویں ہی آیت ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. عجب انداز ہے قرآن مجید. بس اپنا رخ دین کی طرف کر لو, تمام دوسرے راستوں سے اپنا رخ ہٹا کر صرف دین کی طرف اپنا رخ کر لو. اس لیے کہ یہ دین کیا ہے, فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, یہ فطرت الہیہ ہے, یہ فطرت اللہ ہے کہ جس پر اس نے انسانوں کی خلقت فرمائی. فطر الناس علیہا, اس کے بعد پھر آگے بڑی آیت اور کہتی ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ, اور پروردگار نے جو خلق فرما دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, پھر ارشاد ہوا ذالک الدین القیم, اور یہی وہ دین ہے کہ جو صحیح اور سچا دین ہے, سیدھا راستہ ہے. اب دیکھیے میں اکثر کہتا رہا ہوں, آپ واپس ہیں ذہنوں میں یہ بات ہے, قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کا بھی حق ترجمہ ادا نہیں ہو سکتا. یہ مراحل میں گفتگو آگے بڑھے. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا دین ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. قرآن مجید کا تو کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا حق سے بیان ادا ہو سکے. اور اس فقرے میں, اس آیت میں, اس مقام پر تقریباً 20-22 الفاظ ہیں, اور یہ 9 یا 10 دن کی گفتگو میں 20-22 الفاظ پر گفتگو کیا ہو سکے گی؟ تو یقیناً حسب دستور اور حسب معمول بات نہ تمام رہے گی نہ رسا رہے گی. لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ایسے مقدمات کے ذکر قائم ہو جائیں کہ آپ کے اذہان عالیہ میں بحث کا سلسلہ نتیجہ خیز مراحل سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہے. لیکن کسی ایک مرحلے پر نتیجہ حاصل نہیں ہو جاتا, نتیجہ خیز مراحل سے ذہن کو گزرتے رہنا چاہیے, آگے بڑھتی رہنی چاہیے فکر. اس آیت کریمہ میں 2 کلمات کہیں بھی حیثیت رکھتے ہیں, دین اور فطرت. دو ہی کلمات کہیں بھی حیثیت رکھتے ہیں. اب غور کلمہ ہم یہ ہے کہ سب سے پہلے دین کا کلمہ استعمال کیا گیا یا فطرت کا؟ کہا کیا گیا اپنا رخ دین کی طرف کر لو, یا یہ کہا گیا کہ اپنا رخ فطرت کی طرف کر لو؟ غور قلم نہ چلائے. میں نے بہت سے مقدمات اور تنہیدی گفتگو حج کر دی تاکہ براہ راست بحث میں داخل ہو جاؤ, لیکن پھر یہ گزارش کروں کہ کسی بھی عنوان بحث پر گفتگو کے لیے 5 مراحل سے گزرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو عنوان بحث بہت واضح ہونا چاہیے, عنوان گفتگو میں کوئی ابہام نہ ہو, کوئی اجمال نہ ہو, کوئی اس میں اشتباہ اور کنفیوژن نہ ہو, کوئی مخالفہ نہ ہو. اس کے بعد پھر وہ بحث کس طرح مکمل ہوگی, یعنی مصادر بحث کیا ہوں گے, منابع بحث کیا ہوں گے, سورسز کیا ہوں گے. آپ کسی بھی موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک صحیح مصادر اور مآخذ اور سورسز اور ریسورسز تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی, اس کی بھی موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک صحیح مصادر اور مآخذ اور سورسز اور ریسورسز تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ کی ریسرچ مکمل نہیں ہو سکتی, تحقیق کا سفر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو عنوان بھی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عنوان فکر اگر واضح ہو تو پھر غالباً اس گوشے تک تو پہنچ ہی رہی ہوگی آواز. تو بہت سے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے اور انہیں وہ زمانہ بھی یاد ہوگا جب یہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, تو آپ جدید وسائل کے آگے اتنا مجبور کیوں ہو گئے؟ آپ اپنی سماعتوں کو کام میں لائیں، توجہات کو کام میں لائیں، میری گفتگو آپ تک پہنچے گی. ذہن عالی میں یہ سلسلہ گفتگو رکھیں کہ اگر عنوان بحث واضح ہو تو بھی بات نہیں بنتی جب تک کہ صحیح ذرائع تحقیق آپ کے ہاتھ میں. فرض کیجئے کہ آپ کو شیکسپیئر پہ تحقیق کرنی ہے تو آپ کو انگریزی زبان معلوم ہونی چاہیے، اور پھر شیکسپیئر کے مستند متون یعنی وہ ٹیکسٹ کے جس پر بھروسہ کیا جا سکے کہ ہاں اس میں ٹیکسٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہے. ٹیکسٹ میں کوئی تحریف نہیں ہے تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے نظم یا یہ پلے یا یہ ٹیکسٹ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے، اس وقت تک اس کو بھی حوالے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. پھر نہ صرف یہ کہ متن درست ہو بلکہ اس متن میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ و کلمات کے صحیح معانی معین کرنے کے لیے آج کی کوئی ڈکشنری کافی نہیں ہوگی. تحقیق طلب یہ امر ہے کہ اس زمانے میں یہ لفظ، یہ کلمہ، یہ محاورہ، یہ فریز، یہ ایڈیم کس معنی میں استعمال ہوتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہو اب معانی بدل گئے ہوں، الفاظ وہی ہوں. تو متن بھی درست ہو، متن کے الفاظ کی تحقیق کے لیے بھی، یعنی اب متن تو ہے پہلا ذریعہ جسے کہتے ہیں کہ مصادر اولیہ، مآخذ اولیہ یعنی پرائمری ریسورسز، اور اس کے بعد اس متن کو حل کرنے کے لیے جو سیکنڈری ریسورسز چاہیے وہ بھی مستند ہوں، وہ بھی آتھینٹک ہوں. اور پھر اگر تحقیق کرنے والا چاہے وہ انگلستان کا ہو یا انگلستان سے باہر کا، اس لیے کہ کلمات کا تلفظ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس زبان میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے. میں کیا عرض کروں، اس زمانے میں اصول تھا کہ جناب والا اقدار کا کلمہ مثلاً ہے، اب میں مثال دے رہا ہوں تب تک شاید گفتگو، اور قدر عربی کلمہ ہے اور اس کی جمع عربی کے قاعدے سے ہوگی اقدار، اردو کے قاعدے سے جمع بنائیں گے تو کہیں گے قدریں یا قدروں. اب اس میں تذکیر و تانیث کا فرق تھا، اگر قدریں یا قدروں استعمال کریں گے تو تانیث کے ساتھ ہماری قدریں یہ ہیں، ہماری قدریں وہ تھیں. لیکن اگر اقدار کا لفظ استعمال کریں گے اب تمام مستند اہل زبان یہ طے کر چکے تھے، ایک اصول بنا لیا تھا کہ اقدار تذکیر کے ساتھ استعمال ہوگا، ہمارے اقدار یہ ہیں. معلوم ہوا کلمہ تو ایک ہی ہے، معنی بھی ایک ہی ہے، مگر ایک قاعدے سے استعمال ہوا تو مؤنث کا، اور دوسرے قاعدے سے استعمال ہوا تو مذکر کا. کلمہ بن گیا، اور فرمایا آپ نے جب ہماری اردو زبان میں ایک ہی لفظ تذکیر و تانیث کا یہ فرق رکھتا ہے تو قرآن مجید کے کسی متن میں، صرف مثال عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ضمیر ایسی آ جائے جہاں سلسلے بیان میں بہت سی مؤنث ضمیریں آئی ہوں اور کہیں پر ایک مذکر ضمیر آ جائے تو پھر معنی غور کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بات ایک ہی ہے تذکیر و تانیث کی، صرف مذکر اور مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو ایک ہی زبان ہے مگر اس میں فرق ہے. اور آگے بڑھیے،
کہ جناب زبان درست ہو متن درست ہو اور متن کے علاوہ اس کو حل کرنے کے وسائل درست ہو. اس کے علاوہ بھی کچھ درکار ہے, تلفظ. اب کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے اہل زبان سے زبان نہ سیکھی ہو تو وہ نقطے کی جمع کہے گا نکات, میں ڈکشنری میں وہی ہے. لیکن جب وہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر زبان سیکھے گا تو وہ سنے گا نکات. تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہو گیا, زیر و زبر کا فرق پیدا ہو گیا. تلفظ تب ایک ہی زبان ہے مگر تلفظ تبدیل ہو گیا. تو معلوم ہوا کتاب اور ڈکشنری کے بعد تیسری چیز جو ہے مصادر میں, وہ ضروری ہے کہ ایسے افراد ہوں کہ جو اس زبان اور ان اقدار کے حامل ہوں, جو اہل زبان ہوں اور اقدار جن کے اندر مجسم ہو گئے ہوں. اب اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ کسی بھی عنوان فکر پر حق تحقیق ادا کرنے کے لیے, داد تحقیق دینے کے لیے مصادر, مآخذ, منابع یعنی ذرائع اور وسائل اور سورسز اور ریسورسز بھی مستند ہونے چاہیے. آپ توجہ رکھیں کہ ہمیں تحقیق کیا کرنی ہے, موضوع ہے فطرت دین اور دین فطرت. اب اگر اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو دو چیزیں ہیں سامنے, ایک کلمہ دین کا ہے, ایک فطرت کا. دو کلمات ہیں, ایک دین ایک فطرت. دین کو سمجھنے کے لیے کون کون سے اولین مصادر درکار ہیں, یعنی مصادر اولیہ پرائمری ریسورسز, اور کون کون سے سیکنڈری ریسورسز ہیں کہ جن کو پرائمری ریسورسز کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہی بحث پھر لفظ فطرت میں آئے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تمہید کو سمجھ کر عرض کر رہا ہوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید سے بے نیاز ہوا ہی نہیں جا سکتا. دین کو سمجھنے کے لیے قرآن سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا. لیکن فطرت کو سمجھنے کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ عرصہ قبل بہت سے گوشوں سے یہ گفتگو شروع ہوئی کہ اسلام دین فطرت ہے, اور اسلام دین فطرت ہے تو پھر ہمیں کسی بھی آپ بات ہے تو عرض کروں کہ جو ہمارے ہاں مسائل ہیں دانشوروں کے ذہنوں میں ہوں گے کہ ہمیں کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی مرجع کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. حیف ہے اس ذہن پر جو عالم کی ضرورت کا انکار کرے. عالم کی نہیں تو کیا جاہل کی ضرورت ہے؟ مجتہد کی نہیں تو کیا کسی صفیح کی ضرورت ہے؟ تو کہنے بات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے, اور اس کے معنی یہ ہے کہ ہم براہ راست دین کو سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم فطرت کو پہچانتے ہیں. اب ذرا قرآن مجید کی گواہی سن لیجئے. قرآن مجید نے دونوں کلمات استعمال کیے اور بار بار استعمال کیے, مقرر استعمال کیے. فاقم وجھک للدین حنیفہ, اپنا رخ دین کی طرف کر لو اور دوسرے تمام راستوں سے موڑ کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہی وہ فطرت الہیہ ہے کہ جس پر اس نے انسانوں کو خلق کیا. ذالک الدین القیم, پہلے دین کا استعمال ہوا, پھر فطرت کا, پھر دین کا, اور یہی پروردگار عالم کا سیدھا راستہ ہے, یہی دین قیم ہے. اور آخر میں کیا کہا گیا؟ وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثریت لوگوں کی علم نہیں رکھتی. گویا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نہ تم دین کا علم رکھتے ہو نہ فطرت کا. کوئی ہم میں سے نہ دین کا علم رکھنے کا مدعی ہو سکتا ہے اور نہ فطرت کا. فطرت شناسی آسان تھوڑی ہے, اور فطرت کی بھی کتنی تہیں ہیں, کتنی پرتیں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں خاصا وقت گزر چکا ہے, اس لیے ایک ہفتے تک آپ کو لے کر آتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے اگر دینی اور مذہبی اور الہی نقطۂ نظر سے سمجھنا ہے, یہ بھی معین کرنا ہوگا. کسی بھی بحث کا حق تب ادا ہوگا کہ جب آپ بحث کا رخ معین کریں, بھائی آپ کس نقطۂ نظر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ملحدانہ نقطۂ نظر سے. تو پھر سب سے پہلے تما کی حقیقت سمجھائی جائے گی, متا کی حقیقت سمجھائی جائے گی, میٹر کی حقیقت سمجھائی جائے گی, اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی, یعنی کچھ مقدمات بڑھ جائیں گے. اور اگر پہلے ہی سے رخ بحث معین ہو گیا کہ نہیں ہمیں الہی نقطۂ نظر سے سمجھنا ہے, گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولا سبحانہ و تعالی کی ذات اور ہستی کو تسلیم کر لیا, تنزیل کو تسلیم کر لیا, تو اب بحث کو یا تنزیل میں نہیں تعبیر میں ہوگی. یہی گزارش کر چکا ہوں پرسوں شب کی مجلس میں کہ اب جتنی بحث ہوگی, اب جو کچھ بھی جنگ و جدل و جہاد ہوگا وہ تنزیل کی خاطر نہیں ہوگا, تعبیر کی خاطر. واضح ہے, تنزیل کا سلسلہ ختم ہو چکا, نبوت تمام ہو چکی. ختم نبوت میں کوئی شبہ تو نہیں ہے, شبہ ہو کسی کو ختم نبوت میں, تو ہم تمام عمر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں. ارے ہم ہی تو ہیں کہ ہمیں ان مولاؤں کا دامن نصیب ہے جن کے سبب سے ختم نبوت باقی ہے. ان محافظین دین و وحی و نبوت سے ہمارا رشتہ ہے کہ جو گویا ضمانت دار ختم نبوت ہیں, جو امانت دار خاتم النبیین ہیں. تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا, اب چاہے دین کو سمجھنا ہو یا فطرت کو, سب سے پہلا سورس, سب سے پہلا ذریعہ, سب سے پہلا ماخذ, سب سے پہلا مصدر قرآن مجید. لیکن اس کے بعد دیکھیے, پروردگار عالم کو علم ہے, بہت سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں پہ بار نہ ہو اور ہر شخص سمجھ کے جائے. پروردگار رحیم ہے, کریم ہے, رب ہے. اچھا, ہر ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے رہتے ہیں, کب سے سکھاتے رہتے ہیں؟ خدا کسی کو روئے زمین پر نعمت اولاد سے محروم نہ رکھے. آپ کو اولاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے, آپ تربیت کا سلسلہ کب سے شروع کرتے ہیں؟ بلوغ کے بعد سے. جب بچہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تب تربیت شروع ہوتی ہے. جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیتا ہے تب تربیت شروع ہوتی ہے. تربیت تو شروع ہو جاتی ہے اس وقت سے کہ جب وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. سمجھ جو برقرار رہے, تربیت شروع ہو جاتی ہے اسی وقت سے جب بچہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. یعنی تعلیم و تربیت کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری شرط نہیں ہے. لکھنا پڑھنا ضروری شرط نہیں ہے, قلم وسیلہ نہیں ہے تعلیم و تربیت کا تنہا. تم ماں باپ اپنے بچے کی تربیت شروع کر دیتے قبل اس کے کہ غلط عادتیں اس میں راسخ ہو قبل اس کے کہ اس کی فطرت بدلے، قبل اس کے کہ اس کی طبیعت میں کٹی آئے، قبل اس کے کہ اس کا ذہن بگڑ جائے. تربیت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. تو اہتمام الہی بھی تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان کتاب پڑھنا سیکھے یا نہ سیکھے، بشریت کے لیے ایسے بھی افراد بھیج دو کہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ باپ بن کے امت کی تربیت کرے. یعنی یہ طرح کتاب ایک ضرورت ہے نظام ہدایت کی، یہ طرح تنزیل ایک ضرورت ہے اور ایک لازمی مسئلہ دے رہی ہے. اسی طرح کتاب سے پہلے، کتاب کے بعد نہیں، کتاب سے پہلے ایسے افراد کی تخلیق ضروری ہے کہ اگر عبارت کسی کی سمجھ میں نہ آئے الفاظ سمجھ میں نہ آئے، بچہ الفاظ نہیں سمجھتا، بچہ فرق شناس نہیں ہوتا، بچہ ابتدا میں بے سواد ہوتا ہے، لیکن اس کے بیاض ذہن پر، اس کے بیاض قلب پر چلتے چلتی پھرتی کتابیں اکش ریز ہوتی ہیں، جلوبار ہوتی ہیں، دیا پاش ہوتی ہیں، وہ نقش ابھارتی ہیں. یعنی جب تک بچہ کتاب ہاتھ میں لینا نہیں سیکھتا اس وقت تک اس کے لیے ماں کتاب ہے، باپ کتاب ہے، بڑا بھائی کتاب ہے، معاشرے کے بزرگ کتابیں ہیں اور وہ کتابیں. میں لینا نہیں سیکھتا اس وقت تک اس کے لیے ماں کتاب ہے، باپ کتاب ہے، بڑا بھائی کتاب ہے، معاشرے کے بزرگ کتابیں ہیں اور وہ کتابیں جنہیں دیکھ کر قدریں سمجھ میں آ جاتی ہیں. جنہیں دیکھ کر یعنی وہ بہت سی باتیں جو ایک نا تربیت یافتہ بچہ، ایک غلط ماحول میں پروان چاہنے والا بچہ اور فرد برسہ برس کتابوں میں گزارے، تو وہ ادب، وہ تہذیب، وہ سلیقہ، وہ ڈسپلن، وہ ویلیوز، وہ قدریں سیکھ نہیں سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں اس بچے کو لے آئے کہ جہاں تعلیم یافتہ گھرانہ ہو، تربیت کا ماحول ہو، تو وہ قبل اس کے کہ کوئی کتاب پڑھے جو اخلاق کے نقطے، جو نفسیات کے رموز، جو سماجی نفسیات کے مسائل، جو آداب مجلسی، جو تہذیب، جو گفتگو کا سلیقہ دوسرے برسہ برس میں کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے، وہ اپنے گھر سے سیکھ کے نکلتا. کون سکھاتا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ بچے. معلوم ہوا کہ یہ بہت ضروری بتائیں آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، لیکن ذہن کو مربوط کر دیجئے، ذہن کو مربوط کر دیجئے. تو معلوم ہوا پروردگار عالم پر کتاب نازل کرنا ضروری ہے، مگر کتاب سے پہلے، کتاب کے ساتھ، کتاب کے بعد ایسے ذرائع بھی پیدا کرنا ضروری ہے خدا کے اوپر. ہمارے علم کلام کی اصطلاح میں گویا اسرار لطف خدا پر واجب ہے. اسرار لطف، اسرار کرم، اسرار مرحمت اس پر واجب ہے. ہدایت واجب ہے اس پر، کتاب نازل کرنا ایسے ہی واجب ہے اس پر، ایسے افراد کو بنانا، ایسے افراد کو معاشرے انسانی میں ظہور بخشنا، ایسے اقدار کے پیکروں کو اتارنا کہ جو کتاب سے بے نیاز بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انسان کو. کہ کتاب ہو یا نہ ہو ہمیں دیکھ لو، پڑھنا نہیں آتا تو کیا مجبوری ہے، ہمیں دیکھ لو، دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، فطرت بھی سمجھ میں آ جائے گی، صلوات پڑھیں محمد. جب بھی گفتگو آگے بڑھے گی، عنوان کیا ہے؟ فطرت دین اور دین فطرت، دونوں ترکیبوں میں کیا فرق ہے؟ عرض کروں گا، واضح ہوگی بات، میں نے صدور بھی بہت کچھ واضح ہو جائے گی. اس بحث کو طے کرنے کے لیے ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں؟ یہ پانچ مراحل سے گزرنا ہے. عنوان ہے ریسورسز، ذرائع، منابع، اس کے بعد مقدمات بحث، پھر استدلال، پھر نتیجہ. پانچ مراحل سے گزرنا ضروری ہے. عنوان آپ کے ذہن میں آ گیا، ابھی مصادر کی نشاندہی ہو رہی ہے. آپ نے ریسرچ تھیسس دیکھے ہوں گے بہت سے، اس میں شروع ہی میں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، اس بحث میں تکیہ کن ذرائع پہ کیا گیا ہے، ہمارا مصدر کیا ہے، ماخذ کیا ہے، منبع کیا ہے. اب اگر ہماری گفتگو کو دیکھنا ہو اور ہم کوئی حوالہ دیں تو یہیں جا کے دیکھیے گا. ایک فہرست شروع میں ہوتی ہے، ایک فہرست آخر میں، کلیات کی فہرست شروع میں، جزئیات کی فہرست آخر میں. تو کلیات کی فہرست میں عرض کر دوں کہ دین اور فطرت دونوں پر گفتگو کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پر نظر ہو، اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ان افراد پر نظر ہو کہ اگر یہ ظالم دنیا قرآن مجید کے تمام نسخوں کو نیزے پر چڑھا دے، قرآن کے تمام نسخوں کو نعوذ باللہ نابود کر دے، خاتم بدہن قرآن مجید کے تمام نسخوں کا تیر بارانی کر دے. حوالے ہیں نا ذہنوں میں، ہیں نا ذہنوں میں، قرآن مجید کے تمام نسخوں کو دجلہ پرد کر دے، فرات اور دجلہ میں ڈبو دے، تمام نسخوں کو کوئی جابر و ظالم طاقت ضبط کر لے. تو چھپے ہوئے نسخے ضبط ہو سکتے ہیں پروردگار کے بنائے ہوئے نمونے خواب. صلوات پڑھیں محمد. کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات سلسلہ شروع ہو چکا ہے. قدیم تاریخ میں یہ ہوا کہ نام نہاد حکمرانوں نے قرآن مجید پر تیربارانی کی اور فخر کیا، قرآن مجید کو نیزوں کا اٹھایا اور فخر کیا، قرآن مجید کو طرف طرف سے اس کے ساتھ گستاخی کی اور فخر کیا. اور آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اتنی آیتیں نکال دیجئے قرآن مجید میں، وہ آیتیں جو یہودیوں کے خلاف ہیں انہیں پڑھی جائیں، اور بعض مسلم مملکتوں نے اسے قبول کر لیا، قبول کر لیا. یہ اس صدی کی بات ہے، 21ویں صدی کی. قرآن چھپے ہوئے نسخے میں تو تبدیلی نہیں ہوئی، مگر اسکولوں میں انسٹرکشن ہو گیا کہ فلاں فلاں آیتیں پڑھائی نہ جائیں جی, یعنی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بعض ممالک میں یہ ہے کہ جناب اتنی آیتیں, 30 آیتیں اور 22 آیتیں اور 40 آیتیں, یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے, اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے, اس لیے یہ قرآن مجید سے ڈیلیٹ کر دی جائے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دونوں سورسز پر نظر رہے. ان سورسز پر بھی نظر رہے کہ جس آغوش میں قرآن اترا, ان پر بھی نظر رہے کہ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا کر محفوظ رکھا. صلوات پڑھے محمد. بیدار رہے, وقت سے مربوط گفتگو ہے, ورنہ نہ دین باقی رہے گا نہ فطرت. فطرت بھی باقی نہیں, فطرت کی شناخت باقی نہیں رہے گی, دین کی افالت باقی نہیں رہے گی, دین محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے ذرائع کو, ریسورسز کو پہچاننا ضروری ہے. ایسے پیکر خلق کیے ہیں خدا نے کہ انہیں دیکھ لو تو دین سمجھ میں آ جائے. اور پھر دوسرا کلمہ بھی, فطرت کو کیسے پہچانیں گے؟ فطرت کو کیسے پہچانیں؟ بھائی بچوں کو دیکھ کے فطرت کو پہچانتے ہیں, مگر کیا ہر بچے کو دیکھ کر, ہر آغوش کے بچے کو دیکھ کر؟ دیکھیے, فطرت انسانی کو طے کرنا, انسان کی ایک تو ظاہری شکل ہے, ایک عجیب و غریب بات ذہن میں آ رہی ہے اور دانش مند مجمع ہے, اہل فکر مجمع ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی دو چہرہ یکساں نہیں ہے. توجہ ہے, کوئی دو چہرہ یکساں نہیں ہے. نقش انگشت, کوئی دو دنیا میں یکساں نہیں ہے. جب محدود مادی جسم, محدود مادی جسم خالق نے جب خلق فرمایا تو وہاں اس کی قدرت عاجز و درماندہ نہ رہی. اور آپ قانون تصوف یا قانون انڈکشن کے ذریعے سے, انڈکٹیو میتھڈولوجی سے کوئی قانون مارفولوجی کے متعلق بنا نہ سکے آج تک. جب مادی پیکر کے متعلق کوئی قانون نہیں بن سکتا تو داخلی انسان کی شکل حیات کے متعلق کیا قانون بن سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں, علمی بنیادوں کو لے کر اٹھے. جوانا نے عزیز بزرگوں کے ذریعے گفتگو نہیں ہے کہ دو قسم کے امکانات ہوتے ہیں, پاسبلٹیز دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک پاسبلٹی ہوتی ہے لاجیکل, امکان منطقی, اور ایک پاسبلٹی ہوتی ہے عملی, پریکٹیکل پاسبلٹی, امکان عملی. انڈکٹیو میتھڈولوجی جو ہے, انڈکشن کا طریقہ, تصوف کا طریقہ, استقراء کا طریقہ, استقراء کا طریقہ ممکن ہے منطقی اعتبار سے مگر محال ہے عملی اعتبار سے. انسان کی داخلی کیفیات کے متعلق, انسان کیسے سوچتا ہے, انسان کے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں, کس موقع پر کیا ریئیکشن کرتا ہے, یہ جسم سے تعلق نہیں ہے, نفس انسانی سے متعلق ہے یہ بحث. اور جب فطرت کی بات ہوگی تو صرف جسم تک تو محدود نہیں رہے گی, داخل سے بھی تعلق ہے نا اس کا. اس لیے انڈکشن کے ذریعے سے ممکن ہے منطقی اعتبار سے مگر ناممکن ہے عملی اعتبار سے. اور جب ناممکن ہے تو پھر یقیناً ہمیشہ ذرائع اور وسائل ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ بحث صحیح زاویوں سے آگے بڑھے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں دین کے تعلق سے تو آپ بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. میں نے عرض کر دیا, کتاب بھی اللہ نے نازل کی, ایسے پیکر بھی خلق فرما دیے کہ جنہیں دیکھ لو تو دین سمجھ میں آ جائے. دیکھ لو. اور دین سے مراد ہاں زمانان عزیز یاد دہانی ہے, صرف یہ یاد دہانی ہے کہ دین میں بھی دو پہلو ہیں, عقائد اعمال.
واہ 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 واہ.
افکار اعمال افعال, فکر اور عمل دو پہلو ہے. عقیدہ شریعت اصول دین فروع دین دو پہلو ہیں. ایسے افراد تو مل جائیں گے بہت زیادہ جنہیں دیکھ کر ظاہر شریعت سمجھ میں آ جائے. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے آپ بھکتوں کو, چہرے پہ داڑھی نظر آئے گی, سر پہ عمامہ نظر آئے گا, بر میں آبا قبا نظر آئے گی, رکوع و سجود میں طول, خشوع و خضوع, صیام, حج, عمرہ, زکات, جہاد, موقع ہو یا بے موقع جہاد ہو رہا ہے سب نظر آ جائے گا. مگر ہمیں تلاش ہے ان کی جنہیں دیکھ کر صرف فروع دین نہیں اصول دین ذہنوں میں راسخ ہو جائے. اصول دین ذہنوں میں راسخ ہو جائے. اور ایسے چہرے ہیں ہمارے پاس, تاریخ سے پوچھئے تاریخ سے پوچھئے. تاریخ کہتی ہے علامہ علی متقی ہندی کتاب کنز العمال میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا مکے اور مدینے میں, جب وہ راہوں سے گزرتا تھا تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے ما اجمل هذا الفتى لا الہ الا اللہ. ارے ما احسن هذا الفتى لا الہ الا اللہ. کون ہے وہ خالق جس نے اس حسین پیکر کو خلق کیا؟ لا الہ الا اللہ. مجمع متوجہ ہوتا تھا تو دیکھتا تھا ابو طالب کا فرزند ہے جو مصطفیٰ کی آغوش میں پرواز کر رہا. صلوات پڑھے محمد و آل. تو معلوم ہوا ایسے بھی پیکر تاریخ کی آنکھوں نے دیکھے ہیں کہ جو صرف نماز سجدہ رکوع قیام حج طواف یہ نہیں دکھاتے بلکہ جنہیں دیکھ لو تو خدا سمجھ میں آ جائے. کیا جوہری تاثیر ہے, کیا اثرات ہیں. اور جس طرح اصول دین راسخ ہوتے ہیں ایسے ہی, ابھی جملہ ذرا سنگین ہوگا لیکن لے کے جائیے آئندہ انشاءاللہ وضاحت کر سکوں گا, وقت نہیں ہے, دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے. کہ ایسے بھی پروردگار عالم نے نمونے خلق کیے کہ جنہوں نے کبھی پوری زندگی فطرت الہیہ سے انحراف نہ کیا. اور عصمت کی ایک نئی تعریف لے کے جائیے, نئی تعبیر. عصمت کیا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو کبھی فطرت الہیہ سے انحراف نہ کرے. فطرت الہیہ پر قائم رہتے ہوئے اس میں ترفع پیدا ہو جائے. فطرت الہیہ پر قائم رہتے ہوئے ترفع جو ہے یہ یقیناً نفسیات اور ایجوکیشنل سائیکولوجی کی اصطلاح ہے. ترفع پیدا ہو جائے وہ کمال ہے. تو ایسے افراد بھی ہیں کہ جنہیں دیکھ لو تو فطرت الہیہ سمجھ میں آ جائے, جنہیں دیکھ لیں تو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ وہ ہیں جنہوں نے فطرت سے کبھی انحراف نہیں کیا. اور دائرے کے دین اور فطرت ان کو دیکھے بغیر, ان تک آئے بغیر, ان سے گفتگو کیے بغیر, ان کے دروازے تک پہنچے بغیر یہ بحث مکمل نہیں ہو سکتی. سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دین اور فطرت کا رشتہ کیا ہے. دو مسائل میں نے گزارش کر دیے, یعنی کتاب اور کچھ افراد. ابھی کسی کا نام نہیں لیا ہے میں نے. یہ تو کمال ہے ان کا کہ جب حسن و خیر کی بات ہوتی ہے تو ذہن انہی تک جاتا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملہ عرض کروں, ہائے ذہن انسانی تاریخ انسانی, ایسے بھی پیکر ہیں کہ حسن و خیر کی بات کرو تو ذہن فوراً ان تک جاتا ہے, کسی اور تک نہیں جاتا. لیکن افسوس ہے ایسے بھی بہتر ہیں کہ جہاں بحث آپ نے برائیوں سے کی ذہن انہی تک جاتا ہے. اب جو ان کی بدقسمتی ہے تو ہم کیا کریں؟ حسن و خیر کے نمونے خلق کیے پروردگار نے, حسن و خیر کے نمونے, یہ دو ذرائع ہیں. لیکن اب اس کے بعد بحث کیا ہونی ہے کہ دین و فطرت میں رشتہ کیا ہے؟ اتحاد کا رشتہ ہے, تباین کا رشتہ ہے, تقابل کا رشتہ ہے, تداخل کا رشتہ ہے یا تضاد کا؟ ظاہر قرآن مجید کی روشنی میں یہ تو طے ہو گیا کہ تضاد کا رشتہ تو نہیں ہوگا, لیکن تضاد کے علاوہ کون سا رشتہ ہے؟ متباین ہے, متباین بھی نہیں ہوں گے, مزاج آیت کا یہ ہے. لیکن وہ تداخل ہے, اب یہ سنگین الفاظ ہیں, اس وقت تشریح نہیں ہو سکتی, بحث کو آگے بڑھا رہا ہوں. دین اور فطرت میں رشتہ کیا ہے منطقی اور علمی اور وجودی؟ یہ بحث انشاءاللہ آگے بڑھے گی. آج بحث کو ایک نتیجے تک لاتے ہوئے گفتگو عرض کروں, ایک فطرت کا حوالہ دے دوں. ایک قانون فطرت ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. بات بہت بعد میں گزارش کرنی تھی, آج ہی گزارش کروں. فطرت کا ایک قانون ہے جو مادیات میں بھی جاری ہے اور معنویات میں بھی, میٹیریل ورلڈ میں بھی اور فزیکل ورلڈ میں بھی, میٹا فزیکل ورلڈ میں بھی, جسم میں بھی, روح کی دنیا میں بھی, عالم جسم میں بھی, عالم نفس و روح میں بھی ایک قانون جاری ہے. کیا؟ کہ فطرت یہ ہے کہ صالح چیز کو قبول کیا جاتا ہے اور فاسد چیز کو دفع کر دیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ہے جو اس فطرت کے قانون سے اختلاف ہو؟ آپ غذا لیتے ہیں, غذا جو جسم کو فائدہ پہنچائے گی وہ جزو جسم ہو جائے گی, اور جو حصہ غذا کا جسم کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ جسم سے خارج ہو جائے گا. قانون فطرت ہے. کس نے بنایا یہ قانون؟ دنیا بھر کے سائنسدان اور ڈاکٹر فزیشین جمع ہوئے اور انہوں نے کہیں کسی جزیرے میں کانفرنس کی کہ انسان کو یہ طبیعت عطا کر دی جائے. ایسا ہوا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا, ایسا نہیں ہوا تھا. یہ فطرت کا عطیہ ہے کہ صالح چیز جزو ذات بنتی ہے, غیر صالح غیر مفید اس کو دفع کر دیا جاتا ہے. یہ چیز مادیات میں بھی رائج ہے, داخل ہے, جاری و ساری ہے, معنویات میں بھی ہے, معنویات میں بھی. اب یہی تو اصول تھا کہ ایک غیر صالح چاہتا تھا کہ ہمیں قبول کر لیا جائے. حسین نے کہا یہ غیر صالح ہے, ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. کیا جملہ کہا؟ ان مثلی لا یبایع مثلا, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ کیوں کہا امام نے؟ سب کچھ کہا لیکن یہ جملہ بھی کہا, یاد رکھے ذہن کو بحث روخ بحث منحرف نہ ہونے پائے, دو تین جملوں میں معال مجلس انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا کہ امیر جناب امام حسین نے بیعت کے لیے بلایا گیا. طلب کیا, گئے, کیا گفتگو کی؟ ہم وہ ہیں کہ ہمارے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت, ہم وہ ہیں کہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا, ہم وہ ہیں کہ نبی ہم میں سے آئے. یہ سب کہا, یہ کون سے ریفرنس ہیں دین کے؟ دین کے. لیکن حسین قیامت تک کے صرف دینداروں کو ہدایت دینے کے لیے نہیں آئے تھے. اب اگر کوئی ایسا ذہن ہو جو ابتدائی طور پر
دین کا قائل نہ ہو, دینی شعور نہ رکھتا ہو, تو پھر کہا ان مثلی لا یبایعو مثلا, ہمیں دیکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی اب فطرت کے حوالے سے سمجھ لو, وہی کا حوالہ دین کا تھا, پیغمبر کا حوالہ دین کا تھا, مجھ جیسا یعنی حسین کرے میں خود نمونہ فطرت الہیہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. انکار بیعت اصول فطرت کے تحت ہوا تھا. یہ علی اولاد علی کی انانیت نہیں تھی, نعوذ باللہ خاتم بدہن, یہ ابو طالب کے نسل کی انانیت اور خودی نہیں تھی, یہ فطرت کا تقاضا بھی تھا, یہ دین کا تقاضا بھی تھا. آج جو فطرت سلیمہ کی بحث ہوتی ہے, آج جو دین قیم و قویم کی بحث ہوتی ہے, وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ حسین نے دین کو بھی بچایا, فطرت کی بھی پرورش, فطرت کی بھی پرورش کی. انکار کر دیا, چاہے مدینہ چھوڑنا پڑے, چاہے نانا کی قبر چھوڑنی پڑے, چاہے ماں کی لحد سے جدا ہونا پڑے, چاہے بھائی کی لحد سے جدا ہونا پڑے, اب وقت نہیں رہ گیا, دو جملے, صرف دو جملے. پہلی محرم ہے گریاؤ بکام, ہمیں معلوم ہے آپ بخل نہیں کر سکتے, آپ بخل نہیں کر سکتے. جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تو زمین و آسمان گریا کرتے ہیں, رکھنے والا اپنے آنسوؤں کو جذب نہیں کر سکتا, ضبط نہیں کر سکتا. اس لیے بس ایک جملہ, نانا کی لہج سے جدا ہوئے, ماں کی لہج سے جدا ہوئے, مقام مسائل میں بھی فکر انگیز ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. ایک اصول تو یہ ہے نا کہ صالح کو قبول کرو, نا صالح کو رد کرو, اور دوسرا اصول کیا ہے, منعم کی محسن کی کسی بات کو رد نہ کرو. فطرت کا تقاضا ہے, فطرت کا تقاضا ہے, منعم کی محسن کی کسی بات کو رد نہ کرو. شکر منعم یہ ہے کہ جو وہ طلب کرے راضی ہو جاؤ, جو طلب کرے, ارے اسی کا دیا ہوا ہے نا, جو طلب کرے. بس اس جملے کا ختم کر رہا ہوں. قبروں سے جدا ہوئے لیکن اب لوگ آ گئے, ابن عباس, عبداللہ ابن جعفر طیار, ام سلمہ, سب کہہ رہے ہیں بیٹا حسین نہ جاؤ, کوئی کہہ رہا بھیا حسین نہ جاؤ, کوئی کہہ رہا آقا تشریف نہ لے جائیں. آخر میں ایک جملہ بڑھ کے ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر نے کہا, عبداللہ ابن جعفر اپنی زوجہ کو, اپنی شریف کے حیات کو, جناب زینب کو اجازت دے چکے جاؤ بھائی کے ساتھ جاؤ, لیکن آئے ہیں بھیا سے کہہ رہے ہیں. جملہ سنا ہوا ہے, کیا کہہ رہے ہیں حسین سے, کیا کہہ رہے ہیں, حسین جانا ہے تو آپ جائیں, عورتوں بچوں کو نہ لے جائیں. ابن عباس آگے بڑھے اور اس راہ سے کہا, اگر صحیح کر لیا ہے تو آپ جائیں, مگر اہل حرم کو نہ لے جائیں. ایک جملہ ہوتا ہے ان کا, پھر یاد رکھے, شاء اللہ سبایا. ابن عباس خدا کی مشیت یہ ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دے کے معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے, زینب کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے, ام کلثوم کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے, سکینہ کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے. یہ قافلہ رضا الہی کے لیے کربلا جا رہا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, رضا بقضائه وتسلیما لہ.